طلبا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورة حديد کی آیت کے ذیل میں گفتگو آپ کے سامنے مسلسل پیش کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا رسالت دے کر، اور ان کو کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بینات کے ساتھ بھیجا، اور پھر انزلنا ان کے ساتھ نازل بھی کیا، کس چیز کو؟ کتاب کو بھی اور ترازو کو بھی. اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کے ساتھ ساتھ رسولوں کے ساتھ ساتھ بینات کو نازل کیا، اور ان پر انبیاء کے ساتھ بینات کو بھیجا، اور انبیاء پر کتاب کو نازل کیا، انبیاء پر ترازو کو نازل کیا. یہ ایک نقطہ میں نے اس لیے بتایا کہ کبھی مطالعے کے دوران پڑھتے وقت یہ بات ذہن میں آئے آپ کے، تو اس بات پر ضرور توجہ کیجیے گا کہ اس کا فرق کیا ہے، اور یہ اپنی جگہ پر ایک تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے. اور پھر ہماری گفتگو کہاں پر ہو رہی تھی؟ خلاصہ مختصر چار پانچ جملوں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کچھ چیزوں میں ایسی ذاتی لحاظ سے، ذاتی طور سے دلکشی، دل فریبی اور خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ شے پھر اپنی جانب زبردستی کسی چیز کو نہیں کھینچتی، بلکہ لوگ اس کو دیکھ کر خود بخود اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہو کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے یقوم الناس بالقسط، کہ انبیاء کو جب ہم ایسی چیزوں کے ساتھ بھیجیں گے تو خود بخود انبیاء کی ان چیزوں کو دیکھ کر عوام الناس، عام انسان عدل و انصاف کے راستے پر آ جائے گا. پھر جب آ جائے گا تو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال، تو مولانا اگر انبیاء کے ساتھ اتنی خوبصورت اور اچھائیوں کو نازل کیا، بہترین چیزوں کو نازل کیا، تو یہ انبیاء نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، تمام جتن کیے، تکلیفیں برداشت کی اور لوگوں کو کھینچ کھینچ کر بلاتے رہے راہ حق کی طرف، تو پھر یہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں کل میں نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے فرمایا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ اس کو حبیب خدا آ کر ایمان کی دولت عطا کریں گے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ وہ آ کر رسول خدا کی معرفت حاصل کر سکے گا کہ جس کا دل زندہ ہو، جس کے دل میں انصاف ہو، عدل ہو، عدالت ہو، جو حق اور انصاف کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہو، حق اور انصاف اور عدل و عدالت کے مقابلے میں اگر کسی کے دل میں بغض اور نفرت ہوگی کہ جو چیزوں کو صحیح مقام پر رکھ کر نہ دیکھ پائے، تو وہ کبھی رسول خدا کو نہیں مانے گا. سلمان فارسی ایران سے اٹھ کر آئے، مصر گئے، مصر سے قیدی ہوئے، غلام بنے، دوبارہ آئے، جدہ کی بندرگاہ پہ اترے، مدینہ تک آئے، کئی جگہ زد و کوب کیا گیا، مارا گیا جناب سلمان فارسی کو، اور پھر اس کے بعد آ کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول خدا سے معجزات کو طلب کیا جو معجزات ان کتابوں میں تھے، اور اس کے بعد پھر ایمان لے آئے. لیکن اسی مکے میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے بھی ہیں کہ جو ایمان نہیں لا رہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دل انسان کا کس حد تک تعصب سے دور ہے، نفرت سے دور ہے، اور یہ نفرت، یہ تعصب جو میرے دل میں آئی کسی کے بارے میں، اس کی وجہ، اس کا سبب میں خود ہوں. اگر میرے سامنے کوئی ایسی اتھارٹی ہو، اگر میرے سامنے کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے ہر فیصلے کو میں مانوں، اور جب وہ فیصلہ کر دے اس کے باوجود بھی میں فیصلہ نہ مانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شخصیت کو فیصلہ کرنے والی شخصیت نہیں مان رہا، لاکھ زبان سے کہتا رہوں. اگر رسول خدا نے فیصلہ کر دیا اہل بیت کے بارے میں کہ ان کا مرتبہ، ان کی منزلت، ان کے فضائل یہ ہیں، اور اس کے باوجود میں نہ مانوں، اس کا مطلب ہے بیماری میرے دل میں ہے اور میں زندگی کی دولت سے محروم ہوں، اگرچہ میں سانس لے رہا ہوں، اگرچہ میرا دل دھڑک رہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ کل مثال دی تھی میں نے آپ کے سامنے کہ کسی کی بینائی اگر کمزور ہو وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں قصور سورج کا نہیں ہے، اس میں قصور میری بینائی کا ہے۔ تو یہ ہے ظاہری بینائی کے سلسلے میں بات۔ وہ جو بصیرت ہوتی ہے، جو روح کی بینائی ہوتی ہے، اس کا نام ہے دل، جو حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے، جو حقیقتوں کو سمجھتا ہے۔ ایک حقیقت ہے وجود علی ابن ابی طالب، ایک حقیقت ہے جناب سیدہ۔ کل میں نے گفتگو ہوئی نا یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ عبادتیں دیکھیے، صدقات دیکھیے، خیرات دیکھیے، انفاق دیکھیے، قربانیاں دیکھیے، رسول کے ساتھ ان کے جڑنے کو دیکھیے، رسول خدا ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھیے، تمام کی تمام چیزوں کو دیکھیے، تو خود بخود انسان ماننے لگے گا کہ پنجتن سے محبت کرنا واجب ہے۔ کوئی آ کر توزیع المسائل میں لکھے یا نہ لکھے، اگر یہ رسول کو دیکھ لے گا خود بخود پنجتن سے جڑ جائے گا۔ ان تمام تعریفات کے باوجود، ان تمام فضیلتوں اور فضائل کے باوجود، اگر کوئی تب بھی پنجتن سے نہ جڑے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص فضائل کی بنیاد پر محبت و نفرت نہیں کرتا، یہ شخص رسول خدا کے فیصلوں کے مطابق محبت و نفرت نہیں کرتا کسی سے، یہ اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کو دیکھ کر، یہ اپنے ذاتی بغض اور عناد اور محبت کو دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ جو اپنے فیصلوں میں رسول خدا کو ہٹا دے ان کے مقام سے، تو قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حبیب، جب تک یہ اپنے اختلافات میں تمہارے فیصلوں کو مقدم نہ رکھیں، تمہارے فیصلوں کو نہ مانیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ نماز کے بارے میں رسول کا فیصلہ ہے 3 رکعت مغرب کی، آپ نے مانا۔ لکڑی ہے عرق کی، اس سے مسواک کرو ثواب ہے، آپ نے مانا۔ سفید کپڑے رسول خدا پہنتے تھے، اچھا ہے، ثواب ہے، آپ نے مانا۔ داڑھی رسول خدا کی اس طرح سے تھی، میں بھی اس طرح سے رکھوں، آپ نے مانا۔ پاجامہ، شلوار، کرتا، دشداشا، ابا قبا رسول خدا اس طرح سے پہنتے تھے، آپ نے مانا۔ تو جب رسول خدا فاطمہ کے گھر کے بارے میں ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اتنی سی بات ہے یہ ساری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی آ کر آپ نے رسول خدا کے فیصلے کو کسی بھی چیز کے بارے میں ٹھکرایا، تو وہاں پر ایمان کی دولت آپ سے رخصت ہو گئی۔ اب کوئی فرشتہ آ کر آپ کو نہیں بتائے گا، اب کسی اخبار میں نہیں چھپے گا، آپ کا بلڈ ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا کہ کتنی ایمان کی دولت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے خون کے سرخ یا سفید خلیے WBC RBC چیک نہیں کیے جائیں گے۔ یہ قرآن نے فیصلہ دے دیا، اب ہر شخص اپنے دل کی عدالت میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے کہ وہ رسول کے کتنے فیصلوں میں تقسیم کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اہل بیت کے عمل پر نہ چل پائے، کوتاہی ہو اس کے عمل میں، لیکن یہ کہے گے بھائی ہیں یہی سب سے آگے، تو یہ اس سے کہیں آگے ہے کہ جو ایک نماز بھی قضا نہ کرے، لیکن اہل بیت کے بارے میں رسول کے فیصلہ جب بھی آئے دل میں ہچکچاہٹ کے آثار آئیں، تکلیف آئے، ناگواری آئے۔ کیونکہ عبادت کرنی ہے، دین پر عمل کرنا ہے رسول کے فیصلوں کو مان کر۔ جیسے ہی آپ نے یہ سمجھا اور سوچا کہ نہ جانے کیوں صبح کی نماز 2 رکعت رکھی گئی، ہونا تو چاہیے تھی 25 رکعت، صبح کو اٹھتے ہیں ذرا ورزش بھی ہو جاتی، فریش ہو جاتے اور ایک فریشنس اور تازگی کے ساتھ کام پر جاتے، 2 رکعت نماز۔ بہرحال یہ رسول خدا تھا، اب رسول خدا کو کیا کہہ سکتے ہیں، نالج نہیں تھی اتنی، کر دی نماز، لیکن ہم 2 رکعت نماز پڑھتے قربتاً اللہ، نماز گئی آپ کی، نماز کے سرکار ایمان چلا گیا۔ لیکن جو شخص سو رہا ہے نماز صبح کے وقت، اور جب دیر سے آنکھ کھلی، قضا ہو گئی، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہے، کہتا ہے رسول کا فیصلہ تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، میں نے رسول کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، گناہگار ہوں، خدا مجھے معاف فرما، اور اسی وقت 2 رکعت نماز قضا کا ادا کر لیتا ہے، یہ اس سے کہیں آگے ہے جس کی ایک دفعہ نماز شب بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ کیونکہ قرآن معیار دے رہا ہے رسول کے فیصلوں کو مانو۔ ماننے کے 2 طریقے ہیں، دل سے مانو فیصلہ صحیح ہے، اور عمل بھی رسول کے فیصلے کے مطابق کرو۔ دل سے مانا، پروردگار عالم اس آیت میں دل کی بات کر رہا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جب تم فیصلہ کرو کسی بھی چیز کے بارے میں اے حبیب، تو ان کے دل میں ناگواری کے جذبات نہ آئیں۔ مسکرا کر تو ہر شخص رسول خدا کو دیکھتا تھا، سرکار یا رسول اللہ آپ کیا کہنے ہیں، آپ کے نماز آپ کے پیچھے پڑھنے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دل کو دیکھو، ہم صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم نماز جماعت میں حاضر ہو رہے ہو، تمہارے دل میں کیا کیفیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، یسلموا تسلیما۔ سر تسلیم خم کر دو، تمہارے جذبات یہ ہوں کہ رسول خدا کا فیصلہ سب سے بہترین ہے. تو اب آپ سمجھے کہ جو ہمارے علماء فقہا مراجع فرماتے ہیں، ایک شخص ہے تارک واجبات، ایک ہے منکر واجبات. منکر واجبات اسلام کے دائرے سے باہر ہے، تارک واجبات اسلام کے دائرے میں ہے، کیونکہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ واجب چیز ہے اور عمل نہیں کر رہا. شرمساری کے جذبات ہیں، شرمندگی کے جذبات ہیں. اہم ترین چیز ہے رسول کے فیصلوں کو ماننا. کل میں نے بریدہ اسلمی کا واقعہ آپ کے سامنے پڑھا. اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اب کل اور پرسوں کی تقریر سے یہ تقریر ذرا مختلف ہے. آپ ذرا درود بھیجیے تاکہ ذرا ایک طاقت آپ میں بھی آ سکے. مجھے اب اس تقریر کے ذریعے کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ آ جائے کہ مولانا عزاداری کے مخالف ہیں، مولانا عالم تابوت زلجنہ کے مخالف ہیں. نہیں، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ. دیکھیے، جس چیز کو آئمہ نے جس طرح سے پیش کیا، آپ اس چیز کو اسی طرح سے آئمہ سے لیجئے. جس چیز کو آئمہ نے پیش نہیں کیا اور اس چیز کو اس طرح سے پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی، آپ کو حق نہیں ہے. لیکن کچھ چیزوں کا آئمہ نے پیش نہیں کیا لیکن آپ کو مختلف انداز سے پیش کرنے کی اجازت دی، آپ کو حق ہے. کیا مطلب؟ مطلب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمارے بچے نوجوان آج کل لباس پہنتے ہیں، نہ امام نے نہ امام کے کسی صحابی نے وہ لباس نہیں پہنا. بھائی امام کے صحابی زرارہ محمد ابن مسلم، مثال دے رہا ہوں، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہے، انہوں نے کبھی جینس کی شرٹ نہیں پہنی محمد ابن مسلم نے. آپ کہیں آپ کیسے پہن رہے ہیں؟ میں کہوں گا امام نے، امام کے صحابیوں نے نہیں پہنی، لیکن امام نے اجازت تو دی ہے نا. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا، یہ کونڈے حضرت عباس کی حاضری کس امام نے کی؟ کسی امام نے نہیں کی. پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ وہی کام کرتے ہیں جو امام نے کیا، یا آپ وہ کام کرتے ہیں کہ جو امام نے نہ کیا مگر اجازت دی ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ. آئمہ کی ریش مبارک طویل ہوتی تھی. آپ میں سے بہت سو کی ریش داڑھی اس طرح کی نہیں ہے، تو کیا گناہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، امام نے اجازت دی ہے. ہم مرحلہ کمال پر ہیں، لیکن 33 نمبر تم لے لو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لہٰذا آپ کو جس چیز کو آئمہ نے جس طرح سے پیش کیا اس طرح سے لیجیے، یا اگر پیش نہیں کیا اس چیز کو اس طرح سے انجام دینے کی اجازت دی تو آپ اس طرح سے کیجیے. اب سوال یہ ہے کہ دین کو آئمہ نے کس طرح سے پیش کیا، ایک بات یہ. دوسری بات یہ، مظہر دین کو آئمہ نے کیا چیز قرار دی ہے؟ دو باتیں ہیں. کیا مطلب مظہر دین؟ جس کے ذریعے آپ اپنے دین کا سماج میں تعارف کروا سکیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ کیا نہیں فرما رہے؟ کس طرح سے آپ اپنے دین کا تعارف کروائیں گے؟ جو شخص 11 بجے آفس جائے بغیر کسی وجہ کے اور گورنمنٹ کے ادارے میں ہو اور کام وقت پر کر کے نہ دے، پرائیویٹ ادارے میں ہو کام وقت پر کر کے نہ دے، اور اس کے بعد لاکھ کہے کہ صاحب آتے جاتے ہوئے کہ یا علی مدد، اور اس کے بعد تغرا بھی لٹکائے پنجتن کے نام کا، تو آئمہ نے دین کو سماج میں اس طرح سے پیش کرنے کو نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کو لکھ کر لگاؤ اپنے سروں پر لیکن عمل تمہارا ہمارے دشمنوں جیسا ہو. آئمہ نے دین کو کس طرح سے پیش کرنے کا حکم دیا؟ میں سلمان فارسی کے زہد کی تعریف کروں، میں امام مشتبہ کی تعریف کروں کہ فقراء کے ہاں دعوت پر چلے جاتے تھے، میں صدقے اور خیرات کی تعریف کروں اور امام کے اس فیصلے پر واہ واہ سبحان اللہ تو کہوں، جناب سیدہ جناب فضا کے حقوق کا کتنا خیال رکھیں اس کی تو میں تعریف کروں، لیکن میرے گھر میں جو کام کرنے والے آئیں میں ان کو کچل کر رکھ دوں، نہیں بڑھے گا دین آگے اس سے. فضول کی بحث ہے، لاکھ آپ مجلسے کر لیجئے. سماج میں جو دین چلتا ہے، یہ جو آپ تک دین پہنچا، یہ رسول کی اولاد کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے پہنچا اور ان کی علمیت کی وجہ سے پہنچا. خوب توجہ کیجئے گا، مدینہ ہے، امام باقر علیہ السلام ہے، ایک شخص آتا ہے، امام کے پاس آتا ہے، بنو امیہ کا وفادار ہے، امام کے پاس آتا ہے، پانچویں امام کے پاس آتا تھا اکثر. امام نے کہا جب تم ہمیں مانتے نہیں، اب یہ گفتگو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، بحر الانوار میں واقعہ ہے، آتے کیوں؟ کہا کہ انی اراک رجلا ذو فصاحۃ و ادب. اے دیکھو محمد باقر، میں تمہیں ایک ایسا آدمی مانتا ہوں جو گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے، ادب احترام کے ساتھ، تمیز ہے اس میں، اس لیے آتا ہوں، تم مجھے پسند ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کردار اچھا ہو تو بنو امیہ کا وفادار بھی آپ کے گھر پہ آ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ تعلق مسلسل رہا، اور امام کے کردار کو دیکھ کر جب وہ دنیا سے گیا تو اہل بیت کا چاہنے والا بن کے دنیا سے گیا. لہذا آپ اس بات کے اوپر توجہ کیجیے گا. اب یہاں تک اگر بات آئی تو میں اس کو آخر میں نہ رکھوں، شاید آپ کے ذہنوں میں بات سما نہ سکے. تو مولانا اس کا مطلب ہے، یہی تو ہم بات کہتے ہیں، فضول میں مجلسیں کرواتے ہیں آپ، یہ تابوت زلجنا عالم نکالتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں. آپ ہی نے صحیح کہا، فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا، کردار کے اوپر بات ہونی چاہیے. میں نے یہ کب کہا؟ میں نے یہ کب کہا؟ اگر کسی ہسپتال میں ڈاکٹر اچھا علاج نہیں کر رہا تو ہسپتال کی بلڈنگ کو گرا دو گے، اچھا ڈاکٹر لے کر آؤ گے؟ بھائی علم اور زلجنا کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ جو علم اٹھائے، جو زلجنا سجائے، جو تابوت سجائے، جو مجلس کرے، جو مجلس میں آئے، وہ ایک مرحلے کو طے کر چکا ہے، سر کر چکا ہے، مودت اور مودت کے، اور تبرہ کے، اور تولا کے، اور محبت کے. اب اس تولا اور تبرہ کی بنیاد پر عمل کی عمارت کی تعمیر کیجئے. جو چیز یہی میں آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے کہ جس طرح سے امام نے دین کو بتانے کا حکم دیا، جس طرح سے امام نے دین کو سکھانے کا حکم دیا، خوب توجہ کیجئے گا. یہ جو آپ کو نوحوں میں کبھی کبھی بتایا جاتا ہے قصیدوں میں کہ جب جناب زینب آئیں، حاجی اور نمازی بیٹھے تھے، غلط کہتا ہے کہنے والا، جتنا بڑا شاعر ہو غلط ہے. متقی ترین لوگ کربلا میں امام حسین کے لشکر میں تھے، جا کر تاریخ پڑھیے. یہ نہ جانے کس نادان نوحے خان نے مرثیہ نویس سے لکھ دیا ہے تمام کے تمام. آپ جا کر دیکھیے، جوش ملی آبادی نے لکھا ہے، انیس نے لکھا ہے، دبیر نے لکھا ہے، آل رضا نے لکھا ہے. جو آپ کے پختہ مرثیہ لکھنے والے، ان کی آپ کو یہ عبارت نہیں ملے گی کہ جب امیر المومنین کی بیٹی آئیں تو حاجی اور نمازی سارے کرسیوں پر بیٹھے تھے. یہ غلط طریقہ ہے. حبیب ابن مظاہر کی لاش پر کھڑے ہو کر امام حسین نے فرمایا ہے، کنت رجلا فاضلا کنت تختم القرآن فی رکعت بلیلۃ واحدہ. اے حبیب، تم بڑے بافضیلت انسان تھے، ایک رات میں، ایک رکعت میں پورا قرآن الحمد کے بعد ختم کرتے تھے حفظ سے. عبادت گزار. جب جاسوس آیا عبیداللہ ابن زیاد کا، اس نے مسجد کوفہ میں مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے. مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ بچے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ خوشی ہوئی، کربلا کا شہید ہے. اس نے کہا یہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے. کہا کیسے پتا لگا؟ کچھ بات کی ہے؟ کہا کہ نہیں، نماز دعا بڑے زور و شور، خضوع و خشوع سے پڑھ رہا ہے. یاد رکھیے، غلط فکر کے بیجوں کو اگر آپ نے اگنے دیا تو کل یہ تناور درخت اختیار کر لیں گے. غلط فکر کی مخالفت کیجئے. یہ مجلس، یہ ماتم، یہ فرش عزا، یہ کسی کے گھر کی شادی بیاہ عقیقے کی محفل نہیں ہے. کچھ بھی ہو گیا سب چلے گا، ٹھیک ہے، بس اچھی طرح سے ہوا چل. اس کے اندر دیکھیے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، کس طرح سے کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے. بنیاد ہمارے مذہب کی مودت اہل بیت ہے، اور دشمنان اہل بیت سے بغض ہے، نفرت ہے، تبری ہے. یہ ہمارے مذہب کی بنیاد، اگر یہ نہ ہو عبادت بیکار. اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے، تیسری رائے نہیں ہے. لیکن کس طرح سے دین کو معاشرے میں پھیلایا جائے، کس طرح سے ہم بتائیں کہ کس طرح سے اہل بیت نے ہم کو دین دیا. جناب سیدہ جو آ کر خطبہ دے رہی ہیں دربار میں، مسجد نبوی میں، خطبہ فدکیہ جو بیان فرمایا آپ نے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ پروردگار عالم نے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ روشن، واضح، کلیئر معجزوں کو بھیجا. وہ ارسلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ نازل کیا، بھیجا. کس چیز کو بھیجا؟ کتاب نازل کی اور ترازو عطا کیا. بی بی سیدہ بتانے آئی ہیں کہ دیکھو، جب تک تم اپنی عبادتوں میں لگے رہو گے تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری عبادتیں کتنا وزن رکھتی ہیں. اس ترازو کو ڈھونڈو جو خدا نے رسول کے ساتھ نازل کیا. وہ ترازو کون ہے؟ آپ جا کر زیارت امیر المومنین میں پڑھتے ہیں، اس ترازو کا نام ہے علی ابن ابی طالب. السلام علیکا یا میزان الاعمال، سلام ہو آپ پر یا جناب امیر، آپ عمل کا ترازو ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ ہر شخص کے ہر چیز کے وزن کو تولتے ہیں ترازو کے ذریعے. مانا یہ باٹ ہم نے 10 کلو کا رکھا, پہلے بھی شاید مثال دے چکا ہوں, مجھے بہرحال دوبارہ سن لیجیے, 10 کلو کا باٹ رکھا, یہاں 10 کلو آپ نے دال رکھی, کم زیادہ کرتے رہے, باٹ اپنی جگہ پر رہتا ہے, کم زیادہ چاول میں سے ہوتا ہے. آپ کے مذہب میں جو آپ کا پہلا امام ہے وہ ہے ترازو, وہ اپنی جگہ پر رہے گا, اس کو دیکھ کر آپ کو اپنے آپ کو کم و زیاد کرنا پڑے گا. خوب توجہ فرمائیے, اس کی ذات میں نہ کوئی کمی ہے نہ خامی ہے. اگر بانٹ میں استعمال کی وجہ سے وزن کم ہو جائے تو آپ اس پہ کہتے ہیں مولانا اس میں 2-3 گرام کم ہو گیا تو لوہے کا ٹکڑا چپکا دیتے ہیں ہم تاکہ کم تلے. یہ بانٹ جو ترازو ہے, پورا پورا جو نظام ہے سسٹم ہے میزان کا ترازو کا, یہ پروردگار کی جانب سے عالم غیب سے آیا ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. لہذا آپ ہر چیز کے وزن کو تولتے ہیں کس سے؟ ترازو کے ذریعے, بانٹ رکھ کر. اب تو خیر بانٹ وانٹ رکھنا ختم ہو گیا, وہ ڈیجیٹل ترازو آ چکے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں دکانوں پہ بعض جگہ وہ سوئی ہلتی ہے تو بچے کہیں گے یہ بانٹ اور پلڑا کیا بات کر رہے ہیں مولانا, لیکن باہر ترازو وہ بھی ہوتا ہے. آپ ہر چیز کو تولتے ہیں ترازو کے ذریعے, خود ترازو کو کیسے تولیں گے؟ بھائی آپ نے کہا مولانا یہ دیکھیے, آپ نے کہا کہ یہ کم ہے, آپ جھگڑا کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو چاول کم نہیں, یہ لیجیے 10 سوئی ہے, 10 کلو پہ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی. بس میں کہوں سرکار آپ کا ترازو صحیح ہے, مجھے کیا پتا آپ نے ترازو میں کوئی کارستانی نہ کی ہو. آ کے مولانا دیکھیے سیل لگی ہے, یہ سب ہے, مہر ہے سرکار کی اور یہ سب ہے, اب آپ چیک کر لیجیے, آپ جا کر دیکھ لیجیے یہ ترازو بالکل صحیح ہے تو مجھے اطمینان آ جائے گا. تو جناب امیر المومنین کے وجود پر جو مہر لگی ہے وہ کس چیز کی لگی ہے؟ وہ یہ لگی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, یعنی جس طرح سے رسول خدا پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہیں اسی طرح سے جناب امیر پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہیں, اب آپ سب کو جانا پڑے گا جناب امیر کی بارگاہ میں اور آپ کی نماز روزہ تلے گا جناب امیر کی عبادتوں کے ذریعے. جب آپ تولتے تھے پرانے زمانے میں نماز کو, عبادتوں کو, چیزوں کو, چاول دال آٹے کو, تو باٹ رکھ کر تولتے تھے, آپ کی نماز روزہ کہاں سے تولے گا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نزع الموازین, ہم قیامت میں ترازو نصب کریں گے, سب کے اعمال تولیں گے. فمن ثقلت موازینہ, جس کے ترازو بھاری ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا. بہرحال یہ مشہور و معروف آیت ہے. اور خفت موازینہ, جس کے ترازو ہلکے ہوں گے. تو یہ ترازو ہے کون؟ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ نماز کون سی ہے کہ جس نماز کے برابر میں رکھ کر میری نماز کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھا جائے گا؟ جب آپ سونار کی دکان پہ جاتے ہیں تو سونار کہتا ہے مولانا یہ سونا جو 18 کیرٹ کا ہے, یہ 18 کیرٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ 24 کیرٹ سے اس میں 6 کیرٹ کم ہے, یہ 24 کیرٹ ہے, جو 24 کیرٹ ہے اس میں بالکل ہوبہو ویسا ہی ہے. چاول کی بوری لائے, آپ نے کہا مولانا یہ چاول ہم سستے میں خریدیں گے کیونکہ اس میں ٹوٹا ہوا چاول جو ٹوٹا ہے, بروکن رائس ہے, وہ 30% ہے, ہم اس کے کم قیمت دیں گے. تو آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے, اس کے مطابق آپ چیزوں کی قیمت کو رکھتے ہیں. یہ خدا کے پاس کس کی نمازیں ہیں کہ جن کی نمازوں کو رکھ کر خدا میری نمازوں کو تولے گا؟ اس بات کو سمجھیے آپ, اگر اس بات کو سمجھ گئے تو یہ ولایت کا مرحلہ حل ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ ولایت کا معنی یہ ہے کہ ایک فکر بھی جس کی علی ابن ابی طالب کے مطابق ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہے, اگر ایک جذبہ مولا کائنات کے مطابق ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہے. جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف کی گئی ہے بعض لوگ, لہذا جناب امیر المومنین کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف مختلف انداز سے کی گئی ہے, کبھی تعریف کی گئی ہے عمل کی, کبھی جناب امیر المومنین کی تعریف کی گئی ہے جذبوں کی. جذبے کی بھی تعریف ہوتی ہے, کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب آپ کو میں بتانا کیسے بتاؤں, آپ کو سب پتہ ہے, اب میں ابھی اشارہ کروں گا آپ سب سمجھ جائیں گے. جذبے کی تعریف ہے, کیا جذبے کی تعریف ہے؟ جب آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں جمعرات کو تو آپ بیٹھے 2022 میں, 1444 میں ایک واقعہ ہوا 61 ہجری میں عراق کی سرزمین پر, عجیب آدمی, آپ کہتے ہیں یا لیتنا کنا معہم, کاش ان کے ساتھ ہوتے. نہ 61 ہجری 1444 بن سکتا ہے نہ 1444 61 ہجری بن سکتی ہے, لیکن جذبہ اگر ہے تو اس جذبے کا ثواب یہ ہے. آٹھویں امام بتا رہے ہیں, امام نے فرمایا ریان ابن شبیب سے, ان سرک ان یکون لک ثواب من استشهد مع الحسین. اے ریان ابن شبیب, اگر تمہیں یہ بات پسند ہے اور خوش ہوتے ہو اور خوشی ہوتی ہے اس بات سے تمہیں کہ تمہیں بھی وہ ثواب ملے, تم بھی اس ثواب میں شریک ہو جو مولا حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا, تو جب بھی مولا حسین کے ساتھی یاد آئیں, جب بھی یاد آئیں تو یہ کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, کاش ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوتا. جب بھی یاد آئیں, گاڑی چلاتے ہوئے یاد آئیں, اسپتال میں بیٹھے ہوئے اپنے بیماری کا علاج کروانے گئے یاد آئیں, قبرستان میں گئے یاد آئیں, منہ دھو رہے ہیں صبح کو یاد آئیں, ناشتہ کرتے ہوئے یاد آئیں. امام کہہ رہے ہیں جب بھی یاد آئیں جملہ پڑھو. تو جذبے کی کوئی قدر و قیمت ہے تبھی تو ثواب مل رہا ہے نا. جب ایک عام مومن کے جذبے کا ثواب اتنا ہے کہ وہ حر اور زہیر قین اور مسلم اوسجہ اور بریر کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب کے دل میں جو جذبات تھے ان کا کیا ثواب ہوگا علی کو ملے گی. لہٰذا اب چلیے زیارت کی طرف, اور جذبوں کا اتنا بڑا ثواب ہے جناب امیر کے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب مولا عباس کی زیارت کو جب آپ جا کے پڑھتے ہیں تو اس میں جو الفاظ ہیں, جب جناب ابو الفضل عباس کا آپ تعارف کرواتے ہیں زیارت میں, السلام علیکم امیر المومنین, سلام آپ پر مولا عباس, آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں, تو وہاں پر عجیب جملے, السلام علیکم یبنا اول القوم اسلاما و اقدمہم ایمانا و احوطہم برسول اللہ و اقوامہم بامر اللہ. اے مولا عباس سلام ہو آپ پر, آپ اس کی اولاد ہیں کہ جو مسلمانوں میں سب سے پہلے, سب سے آگے ہے, سب سے پہلا مسلم ہے. یہ بات ہو گئی عمل کی, بھائی اعلان کیا جناب امیر نے اپنے اسلام کا سب سے پہلے, یہ ہو گیا عمل. کہاں پر؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. کہاں پر؟ جب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اپنے ایمان کا, اسلام کا اعلان کر رہے ہیں, تو لوگوں نے دیکھا کہ آج تک کسی نے ایمان کا اعلان نہیں کیا, علی نے ایمان کا اعلان کیا, اس لیے مورخ سمجھا کہ علی سب سے پہلے مسلمان ہوئے. مسلمان ہوگا وہ جو آپ کے باپ دادا ہوں. علی ابن ابی طالب کیوں مسلمان ہوں؟ یہ تو پیدا ہوئے ہیں ان والدین سے کہ جو مسلمان ہیں. لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ علی ابن ابی طالب سب سے پہلے مسلمان ہوئے, ہم مانتے نہیں کہ علی مسلمان ہوئے. مسلمان وہ ہو جو یا نعوذ باللہ کافر ہوئے, کافر ماں باپ سے پیدا ہو. ابھی رسول نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, ہمارے اور آپ کے مولا خوشبو نبوت بھی سونگ رہے ہیں, نور رسالت بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے رسالت کے راز بعد میں کھلیں گے. علی ابن ابی طالب امین رسالت ہے. لہذا یہ بات میں مورخ کی زبان میں کہہ رہا ہوں, اول قوم اسلامہ, یہ ہے عمل, سب سے پہلے ایمان لائے. اب دوسری بات دیکھیے, وہ اخلصہم ایمانا, سب سے زیادہ خالص ترین ایمان جناب امیر المومنین کا ہے. وہ اقوامہم بامر اللہ, یہ پھر ایک فعل کی بات ہے, عمل کی بات ہے, کہ سب سے زیادہ خدا کے حکم اور خدا کے امر کے سلسلے میں جو راہ راست پر ڈٹ گیا, جو صراط مستقیم پر ڈٹ گیا, جس نے اپنے کبھی پیروں کو قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا, وہ ذات علی بن ابی طالب ہے. یہ پھر عمل کی بات آئی. وہ احوطہم برسول اللہ, اور رسول خدا کے سلسلے میں احتیاط والے جذبات سب سے زیادہ علی بن ابی طالب کے تھے. یہ کیا مطلب ہے؟ اس جملے کو سمجھیے ذرا, کیا مطلب ہے احتیاط کا؟ یہ احتیاط تقریباً اردو سے ملتا جلتا احتیاط ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہم جا رہے ہیں, چھوٹا بچہ ہے ہمارے گھر میں 2-3 سال کا, تو ہم لے کے نہیں جا سکتے, پڑوس میں ہمارے ایک بڑے اچھے مومن گھرانہ ہے, ہم اس کے پاس چھوڑ جاتے ہیں, تو برابر میں کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں, ہم نیچے والوں کے یہاں چھوڑ جائیے یا اوپر والوں کے؟ آپ کہتے ہیں نہیں, یہ بہت خیال رکھتے ہیں. تو احوطہم برسول اللہ, یعنی سب سے زیادہ جس نے خیال رکھا رسول خدا کا وہ ہے علی ابن ابی طالب. خیال آپ جب رکھو, توجہ کیجیے گا مثال پر, شاید کہ جناب امیر المومنین کی ایک فضیلت میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. شاید آپ کب سب سے زیادہ کسی چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ کہ جب تمام چیزیں آپ کے دل میں آئیں عارضی طور پر, دائمی مستقل پرمننٹلی وہ چیز آپ کے وجود میں ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نے اپنے بچے کو سلایا ہوا ہے 2 سال کے 1 سال کے کمرے میں, آواز آئی کمرے سے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، نوالا رکھا دوڑ کے گئے. اچھا پھر آپ نے اپنے 2 سال کے بچے کو سلایا ہوا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ، میچ دیکھ رہے ہیں، کمرے سے آواز آئی، آپ نے فوراً ٹی وی بند کیا، دوڑ کے گئے. تو آپ کبھی کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی دعائیں سن رہے ہیں، کبھی موبائل چیک کر رہے ہیں. بچے کے کمرے سے جیسی آواز آتی ہے آپ تمام کام چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں. تو سرکار ٹی وی دیکھنا، حتیٰ نماز پڑھنا، حتیٰ دعا پڑھنا، حتیٰ زیارت، موبائل چیک کرنا، یہ سب عارضی کام ہیں، کبھی آپ یہ کر رہے ہیں کبھی وہ. لیکن بچے کی دائمی اور پرماننٹ محبت آپ کے دل میں ایسی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی علامت، کوئی اشارہ، کوئی انڈیکیشن، کوئی اندیا، کوئی ایما، ہلکی سی بھی آپ کے ذہن میں ایک جھلک آئے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کے کمرے میں کوئی حادثہ ہو چکا ہو، آپ اپنا کام چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا سب سے زیادہ یہ خیال رکھتے ہیں میرے بچے کا. اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو جناب امیر کا یہ جذبہ ہے جناب امیر المومنین کے دل میں، اخوتہم برسول اللہ، بچے گھر میں فاقہ کریں، گھر سے نکلے باہر جناب امیر المومنین، اور اس کے بعد جا کر دیکھا، عجیب واقعہ ہے، مجھے تو خود واقعہ یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں واقعہ جھوٹا ہے، یعنی کبھی آپ کہتے ہیں نا واقعہ یقین کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن ہوا ہے. رسول خدا ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے، دیوار کے سائے میں بیٹھا ہے. خیر امیر المومنین نے دیکھا کہ یا رسول اللہ، سلام کیا، جواب آیا ہوگا، یا رسول اللہ یہاں کیوں تشریف فرمائے؟ کیا یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مدینہ میں کرفیو لگا ہوا تھا کیا، کہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، کتنے لوگ گزرے ہوں گے یہاں سے؟ یا رسول اللہ سلام کیا رسول خدا کو، چلے گئے. یا رسول اللہ کیوں بیٹھے؟ کہا کہ نقاہت کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا. کہا یا رسول اللہ ابھی آتا ہوں. مدینے سے باہر گئے، یہ مولا کائنات کی حدیث خود اپنے الفاظ میں ہے، مدینے سے باہر گئے، ایک یہودی خاتون جا رہی تھی، کہا کہ کوئی مزدوری ہے. واللہ بخدا اگر امیر المومنین کا جو جذبہ رسول خدا، آپ چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے، نعوذ باللہ، امیر المومنین نے کوئی نیک کام زندگی میں کیا ہی نہیں، خاکم بدہن، نستجیر باللہ، فرض کیجئے یہ جو رسول کی خدمت کا جذبہ تھا نا، یہ کافی ہے کہ اسی جذبے کو اگر تقسیم کیا جائے نا تمام انسانوں پر کائنات کے، ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا. کہا کہ ہاں میرے درختوں کو پانی دو. درختوں کو پانی دیا، 10-15-20 کتنے درخت ہوں گے مجھے نہیں پتا. اس کے بعد آئے، اس عورت نے، خاتون نے، یہودن نے ایک پیالہ بھر کے کھجور مزدوری کے طور پر دی. آئے فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کو وہ پیالہ دیا، رسول خدا نے، ہم نے ساتھ بیٹھ کر تناول کیا. رسول خدا کی وجہ سے یہودی کے باغ میں جا کر مزدوری کی ہے. احوتہم بے صلی اللہ، امیر المومنین کیا مذاق نہیں ہے بالکل. امیر، ہم لوگ سمجھتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، بات ختم ہو گئی. سرکار کائنات، دنیا اور آخرت کی سنگینی کے برابر یہ نام ہے، یا علی. یہ بات چیز ہوتی ہے کثرت سے ہونے لگتی سمجھ میں. لہذا، اور میں پھر کہوں گا، اس نعرے کے ساتھ سوائے نعرہ حیدری کے ایک درود پڑھیں، محمد آل محمد. اس نعرے کے ساتھ سوائے، اس نعرے کے ساتھ سوائے نعرہ حیدری کے کوئی اور لفظ نہیں لگنا چاہیے. کسی صوفی درویش قلندر کا نام نہ آئے. مولانا مخالف ہیں، میں کسی کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں تنزہ، طہارت، بلندی علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. علی کے نام کی دہلیز کو چھوڑ کر کس کے نام کا نعرہ لگانا چاہتے ہو؟ صرف اور صرف اس نعرہ حیدری سے پہلے نعرہ حیدری ہی لگنا چاہیے. سمجھائیے بچوں کو، سمجھائیے. نہر کوثر کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے جوہڑوں سے پانی پینا چاہتے ہو؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ اگر 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اب بھی ادب عزاداری اگر نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ اب بھی نام لینے کا، جناب امیر کے نام لینے کا ادب نہیں سیکھا. جب نعرہ حیدری کوئی کہے تو یہ علی کہنے کا خاص انداز ہے، اس طرح سے نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی نہ کہا جائے کہ کسی صوفی درویش عارف کے عرس میں نعرہ لگ رہا ہے، نہیں، یہ کسی کا عرس نہیں ہے، یہ کسی کا مقبرہ نہیں ہے، یہ کسی کا روضہ نہیں ہے، یہ نام ہے علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا، اسی عزت اور احترام کے ساتھ نعرہ لگے جیسے 75 سال کے آپ کے بزرگ لگاتے ہوئے آئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے کہا نا کثرت سے ایک چیز ہونے لگی، ہم نے کہا نعرہ حیدر یا علی، چلو آگے بڑھو، ایسا نہیں ہے سرکار، سمجھیے اس نام کی حقیقت کو، سمجھیے اس نام کی عظمت کو۔ لہٰذا بڑے احترام کے ساتھ، فرش اعضا کا اپنا ایک ادب ہے، فرش اعضا کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اسٹیڈیم میں جب ہمارے نوجوان بچے جائیں اور ان سے یہ کہہ دیا جائے کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں آئے گا تو بڑی خوشی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب فرش اعضا پر آ کر کہا جائے کہ سوائے پنجے تن کے اور کسی کا نام نہ لیا جائے تو آپ کے حلق میں بات اٹک کیوں جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو ادب عزاداری نہیں آتا، آپ کو ادب پنجے تن نہیں آتا، آپ کو ابھی تک یہ تمیز نہیں آئی کہ علی ابن ابی طالب یعنی کیا مطلب، اس بات کو سیکھیے۔ لہذا گئے اور یہ کیا، بات کہاں ہو رہی تھی میری، کہ جذبوں کو سیکھیے، جذبوں کا کی قدر کی ہے پروردگار نے علی ابن ابی طالب کے، اور ترازو علی ابن ابی طالب۔ لہذا اب جو جذبہ بھی ہوگا وہ اگر علی ابن ابی طالب کے جذبے کے ساتھ مطابقت رکھے گا تو یہ جذبہ آپ کو معرفت کی بلندیوں تک پہنچائے گا، اگر کوئی عمل علی ابن ابی طالب کے عمل کے ساتھ مطابقت رکھے گا تو یہ عمل آپ کو معرفت کی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ اور یہ بات آپ سمجھیے، سیکھیے، دیکھیے کہ جناب سیدہ نے جو جناب امیر المومنین کی خلافت کے بارے میں 3 یا 4 جملے کہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے کسی حد تک آگے بڑھیں۔ جب جناب سیدہ گئیں تو 2 سوال کیے جناب سیدہ نے، ایک تو جناب امیر المومنین کی فضیلت، اور خلافت اگر علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں آئے تو کیا ہوگا، اور دوسرا وجہ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب کی روح، علی ابن ابی طالب کا وجود، علی ابن ابی طالب کا باطن، کیریکٹر، کردار، بیہیویئر، برتاؤ کیسا ہے۔ تو اب آپ جناب سیدہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے جناب امیر المومنین کو؟ جناب سیدہ 2 ستونوں میں سے ایک ستون ہے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا۔ جو شخصیت وجود علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو سنبھالے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملائکہ مقربین بھی نہیں سمجھ سکتے اس ہستی کو؟ اسی لیے فرمایا چھٹے امام نے کہ المجہولۃ قدرن، کیا مطلب المجہولۃ قدرن؟ یعنی قدر کو سمجھا ہی نہیں گیا اور نہ سمجھا جا سکتا ہے جناب سیدہ کی۔ آئیے موضوع کی طرف، فرمایا جناب سیدہ نے خطبے میں، واللہ خدا کی قسم، لو تکافون زمام نبذہ الیہ رسول اللہ لاعتلقہ ولا سار بہم سیرا سجحا لا یتتعتع راکبہ ولا یکلم خشاشتہ ولا اوردہم نمیرا صفصافا لا تطفہ زفتہ۔ جناب یعنی اگر اس خطبے کی آپ سند کو ہٹا دیں، کہ نہ جانے کس نے یہ خطبہ دیا ہمیں نہیں پتا، پھر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کہیں گے جس نے بھی خطبہ دیا اس کی قرآن پر گرفت اپنے زمانے کے لوگوں سے بہت آگے تھی، حدیث پر اس کی گرفت بڑی آگے تھی، رسالت کو سب سے بہتر سمجھتا تھا یہ انسان، توحید کو سب سے بہتر سمجھتا تھا، دین کو سب سے بہتر سمجھتا تھا، فقہ کو سب سے بہتر سمجھتا تھا۔ آپ مت کہیے یہ سیدہ نے خطبہ دیا، آپ کسی کا بھی نام لکھ دیجئے، آپ کہیں گے جس کا یہ خطبہ ہے وہ ہے کہاں پر، اس کی دہلیز پہ جا کے ماتھا ٹیکیں۔ فرمایا، خوب توجہ کیجیے گا ایک ایک لفظ پر، اگر یہ لوگ اس لگام کو چھوڑ دیتے کہ خلافت کی جو لگام رسول خدا نے علی کو دی تھی، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم خلافت کی اونٹنی کی لگام علی کو دے دیتے، علی تم سے لگام لیں گے خلافت کی، کہا کہ اگر تم چھوڑ دیتے اس لگام کو، خلافت کی لگام سمجھتے ہیں نا نوجوان، کہ جو کسی بھی جانور کے گھوڑا، خچر، اونٹ، اس کو ڈالا جاتا ہے، چلا جاتا ہے لگام، اس لگام کو جو رسول خدا نے علی کو سونپی تھی، یہ لوگ چھوڑ دیتے اس کو، چھوڑ دیتے، یعنی رسول خدا اتنا بہترین سسٹم بنا کر گئے تھے کہ تمہیں اس سسٹم میں اپنی طرف سے کوئی بہتری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تم چھوڑ دیتے اس سسٹم کو، اسی طرح سے چلنے دیتے۔ یہ میں کن کا جواب دے رہا ہوں، اور جناب سیدہ نے کن کا جواب دیا ہے؟ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو تھوڑے سے سخت قدم اٹھانے چاہیے تھے، رسول خدا مزید یہ کام کر لیتے، رسول خدا یہ پریکاشنری اسٹیپس کر لیتے۔ بی بی فرما رہی ہے میرا بابا تمام بہترین انتظامات کر کے گیا تھا، یہ تم ہو جو تم نے اپنی انسانی ذہن کو داخل کیا اور معاملے کو بگاڑا۔
اگر کوئی شخص ڈاکٹر آئی سی یو کو بہترین تمام ڈیوائسز مشینیں آن کر کے جائے کہ مولانا جب مریض آئے نا تو آپ یہ ماسک اٹھا کر لگا دیجئے گا بس، ہم اس بٹن کو کچھ مت دبائیے گا، بس یہ ماسک لگا دیجئے گا، اور میں آ کر بٹن سے کھیلنے لگوں اور میں کہوں اس ڈاکٹر سے کہوں آپ بہتر انتظام کر کے جاتے، وہ کہتا کیا میں آپ کے لیے گن مین بٹھا کے جاتا؟ میں نے کہہ تو دیا تھا، میں سمجھ جاتا کہ آپ میری بات مانیں گے، امتحان ہو گیا آپ کا، ہم تو آپ سے کہہ کے گئے تھے، غلطی ہماری نہیں ہے جو ہم آپ کو بتا کے گئے، غلطی آپ کی ہے، آپ کو آکسیجن ماسک لگانا تھا، آپ نے بٹن کیوں دبائے؟ تو غلطی اس کی، اس نے بٹن دبایا جس نے اپنی عقل کو آپریشن تھیٹر میں جا کر اس پر عمل کیا۔ لہذا فرمایا بی بی نے، واللہ لو تکافوا زمام نبذہ الیہ رسول اللہ، اگر تم وہ اس لگام کو چھوڑ دیتے کہ جو رسول خدا علی کو دے کر گئے تھے، لفظ پر توجہ کیجیے گا، پھر کہہ رہا ہوں چھوڑ دیتے، یہ نہیں فرمانی بی بی تم علی کو دیتے، علی کو مل چکی تھی روزے الس، الس تو ربکم انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تم کہاں سے دو گے؟ تم اصلا ہو کون؟ اصلا ڈیجٹ کیا ہو تم؟ نہ ڈیسیمل کے اس طرف نہ اس طرف، کچھ نہیں، تم ہو کہاں پر؟ لہذا چھوڑ دیتے۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ لا تلقہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا تلقہو یعنی علاقہ پیدا ہو جاتا، علاقے کا مطلب کیا ہے عربی میں اور فارسی میں؟ یعنی علی بن ابی طالب امامت سے مانوس ہو جاتے، امامت علی سے مانوس ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی بن ابی طالب خلافت مل جاتی نا رسول کے بعد، تو علی بن ابی طالب اس طرح سے تم کو دین پر چلاتے کہ تم کو دین پر چلنے کے سلسلے میں کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی یہ نہ کہتا کہ رمضان کے روزے کیسے رکھیں، علی تمہارے سامنے ایک حل پیش کرتے، کوئی یہ نہ کہتا کہ یا رسول، یا علی نماز شب پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، علی تمہیں اس کا حل دیتے، یا علی یہ صدقہ دینا ہے طریقہ کیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، علی تمہیں اس طرح سے چلاتے کہ شریعت کے تکلیف دہ کاموں کو کرتے ہوئے تمہیں لطف آتا۔ ہوتا ہے نا ماس ٹیچر، میں کہتا ہوں مجھے میتھمیٹکس سے چڑ ہے، میں میتھمیٹکس نہیں پڑھ سکتا، تو آپ کہتے ہیں مولانا یہ ٹیچر ہیں، یہ اب آپ کو ایسا میتھ پڑھائیں گے کہ آپ کو میتھمیٹکس کے علاوہ کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو آپ کو ابھی تک جو ٹیچر ملے تھے نا وہ بڑے ناکارا تھے، یہ ٹیچر ایسا ہے کہ جو آپ کے دل میں محبت پیدا کر دے گا میتھمیٹکس کی۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی آیا ایک گاؤں میں، مسلمانوں کے گاؤں میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے آ کر مؤذن کو پیسے دیے، اس نے کہا بھائی صبح کی اذان تم دیا کرو، اور ہو سکے تو ظہر عصر مغرب عشاء کی ساری اذانیں تم دو۔ مؤذن خوش ہوا، کہا کہ آپ یہودی ہیں لیکن دیکھیں آپ کتنے اچھے آدمی ہیں۔ رکھ لی مؤذن، کہا ٹھیک ہے میں تو دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، کہا بس میری درخواست یہ جب تک میں اس گاؤں میں ہوں تم دیتے رہنا اذان۔ کہا ویسے سرکار مجھے بڑا احترام ہے، قابل قدر ہے آپ کا جذبہ، لیکن یہ بتائیے آپ مجھے اذان دینے کے پیسے کیوں دے رہے ہیں، آپ تو یہودی ہیں۔ کہا اصل میں میری بیٹی جو ہے نا وہ قرآن سن کر اذان سن کر کہیں پہ اسلام سے محبت کرنے لگی تھی، تمہاری آواز اتنی ناکارا ہے اور اتنی بے ڈھنگی ہے کہ جب سے میری بیٹی نے تمہاری اذان کی آواز سنی ہے مسلمانوں کے دین سے اس کے دل میں کراہیت آ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں تم ہی اذان دیتے رہو تاکہ میری بیٹی کے دل میں نفرت بڑھتی رہے۔ تو سرکار آپ نے مترنم اذان سنی نہیں ہے، آپ نے علی ابن ابی طالب کے دسترخوان پر بیٹھ کر دین پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو شیخ سعدی نے وہاں پر ایک شعر کہا ہے، گر تو بے دین نمت قرآن خوانی بے بری آبروئے مسلمانی، اگر تو اسی طرح سے قرآن پڑھے گا تو مسلمانوں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اب آپ نے دیکھا یہ لوگ جو کہتے ہیں آپ نوحہ خان کے سر پر گریا کرتے ہیں، آپ مرثیہ خان کے ترنم پر گریا کرتے ہیں، آپ مصائب پر گریا نہیں کرتے، ہاں بالکل، کیونکہ آئمہ نے اس بات کی تائید کی ہے کہ اچھی آواز میں مرثیہ پڑھو، اچھی آواز میں قرآن پڑھو، اچھی آواز میں نوحہ پڑھو۔ تو بچے ہمارے گھبرائے مت کریں، مولانا ہم تو نوحہ خان کی آواز کو سن کے گریا کرتے ہیں، تو بھائی اچھی آواز ہے اس کی تبھی، مگر امام سجاد نے نہیں کہا تھا بشیر سے کیا تو شعر پڑھنا جانتا ہے؟ بھائی کسی کو بھی کہہ دیتے شعر پڑھو، کہا کہ جی مولا، کہا کہ تم جا کر مدینے میں اعلان کرو کہ ہم آ چکے ہیں۔ تو ہارون مکفوف جب آئے تو امام صادق نے کہا کہ نیا مرثیہ کا ہے پڑھو، ہارون مکفوف نے پڑھنا شروع کیا، کہا اس طرح نہیں، جس طرح سے اپنے دوستوں کی محفل میں پڑھتے ہو اس طرح سے پڑھو۔ خوب توجہ فرمائی آپ نے، تو یہ بات، لہذا جناب سیدہ فرما رہی ہیں لا تلقہو، مانوس ہو جاتی خلافت علی ابن ابی طالب کے ساتھ، جب مانوس ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تو یہ ہوتا لا یکلم خشاشتو ولا یتتعتع راکبو۔ فرمایا کہ خشاشہ کہتے ہیں اس لکڑی کو کہ جو اونٹ اور بیل کی ناک میں ڈالی جاتی ہے، اس کا رسی باندھی جاتی ہے، اس سے کھینچا جاتا ہے بیل کو۔ خلافت کو بی بی نے اونٹنی سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ خلافت کی اونٹنی کو چلانے والا کون تھا؟ علی ابن ابی طالب، رسول خدا کے حکم کے مطابق۔ اب علی چلائیں خلافت کی اونٹنی کو اور میں چلاؤں یا آپ چلائیں تو فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ علی جب خلافت کی اونٹنی کو چلائیں گے تو اس طرح سے چلائیں گے کہ ناک میں جو لکڑی ڈالی جاتی ہے اور لکڑی نصب کی جاتی ہے اونٹ کے، جب وہ زور سے کھینچی جائے تو اونٹ کی ناک میں ہو جاتا ہے زخم۔ علی ابن ابی طالب چلائیں گے تو بی بی فرما رہی ہے لا یکلم و خشاشتو، ناک میں زخم نہیں ہوگا خلافت کی اونٹنی کے۔ ولا یتتعتع راکبو، اور جو خلافت میں علی کے ساتھ ساتھ چلے گا، جو دین میں علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے گا، جب اونٹنی چلے گی تو جو بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی دائیں جائے گا، کبھی بائیں، کبھی آگے جائے گا، کبھی پیچھے، کبھی پھسلنے کا خطرہ ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسترب ہوگا، پریشان ہوگا، میں گر نہ جاؤں۔ بی بی فرماتی ہیں علی اگر دین کو چلائیں گے نا تو دین پر سواری کرنے والا کبھی گھبرائے گا نہیں کہ میں گر پڑوں گا، نہ آگے کی طرف جھکا ہوگا، نہ پیچھے کی طرف، نہ دائیں جھکے گا نہ بائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَأَوْرَدَهُمْ نَمِيرًا صَافِيًا لَا تَطْفَهُ زَفَّتَاهُ، فرمایا کہ اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب خلافت کی اونٹنی کو لا کر ایسی نہر پر لا کر بٹھاتے۔ خوب توجہ کیجیے گا، بخدا دعا کریں کہ خدا آپ کو اس جملے پر ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ یہ جملہ معمولی نہیں ہے، یہ جملہ امیر المومنین کی امامت کی جان ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کی زندگی کو نچوڑا جائے نا دنیاوی لحاظ سے، جو اس کا رس نکلے گا وہ سیدہ بیان فرما رہی ہیں۔ بخدا نہ وقت ہے میرے پاس، اور جتنا تھوڑا بہت علم ہے وہ ناکافی ہے کہ میں کما حق ہو اس جملے کو پیش کر سکوں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر۔ جب خلافت کی اونٹنی چلے گی، ایک سال گزریں گے، دو سال، تین سال، پھر گاڑی ایجاد ہوگی، ریل گاڑی آئے گی، ہوائی جہاز، خلافت کی اونٹنی چل رہی ہے علی ابن ابی طالب کے ذریعے، تو آپ میں سے مجھ جیسا کوئی کہے گا کہ بھائی یا علی جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلائیے دین کو، آپ ابھی تک کوئی پرانی باتیں کر رہے ہیں اپنے بھائی رسول خدا والی۔ تو جب خلافت کی اونٹنی تھکنے لگتی زمانے کے دباؤ کی وجہ سے، تو پھر اونٹنی کو لگتی پیاس۔ جب پیاس لگتی، تم اگر چلاؤ گے خلافت کی اونٹنی کو تو اونٹنی کے ناک میں زخم بھی ہو جائے گا، اور جب اونٹنی کو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل پڑے گی اور اونٹنی بلبلائے گی پیاس کی وجہ سے، تو تم پانی نہیں پلا پاؤ گے۔ اگر علی ابن ابی طالب چلائیں گے تو نہ اونٹنی کی ناک پہ زخم ہوگا، نہ بیٹھا ہوا گھبرائے گا، اور جب اونٹنی کو پیاس کی شدت کا احساس ہوگا انسانی سویلائزیشن کی ترقی کی وجہ سے، اور جب بھی دین یہ سمجھے گا کہ اب دین ختم ہو رہا ہے، توجہ کیا آپ نے اس جملے پر، جب بھی دین یہ سمجھے گا کہ دین ختم ہو رہا ہے، وہاں یا علی ہوں گے یا علی کا کوئی بیٹا ہوگا کہ جو دین کی اونٹنی کو ایک ایسی جگہ پر لا کر پانی پلائے گا۔ وَلَأَوْرَدَهُمْ مَنْحَلًا نَمِيرًا صَافِيًا، علی ابن ابی طالب سیراب ہونے کی ایسی نہر پر لا کر اونٹنی کو بٹھائیں گے کہ جس میں بڑا خوشگوار پانی ہوگا۔ اچھا کیا کہنے، میں کہتا ہوں واقعاً، یعنی جناب سیدہ کی یہ جملہ، عزیزان گرامی، میں کسی جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا، میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، واللہ خدا سے دعا کریں کہ امیر المومنین کی امامت آپ کو اس جملے کے ذریعے سمجھ میں آئے، اور دعا کیجئے سجدے میں جا کر کہ جس طرح سے بی بی فرما رہی ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، بی بی نے حیات علی ابن ابی طالب کے رس کو نچوڑ کر آپ کے سامنے دیا۔ کون سی حیات کو؟ دنیاوی زندگی کو، اخروی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کسی لفظ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ علی ابن ابی طالب کانٹیکٹ میں آئیں گے، جب آپ کے ساتھ رابطے میں آئیں گے، جب علی ابن ابی طالب کے بیہیویئر کو، سوشل بیہیویئر کو، ریلیجیس بیہیویئر کو، علی ابن ابی طالب کی معلومات کو آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، تو اس وقت یہ ہے علی، کہ جب آپ نے لا کر اونٹنی کو خلافت کی ایسی جگہ پر لا کر رکھا کہ جس میں تر و تازہ خوشگوار پانی ہے۔ اچھا جب اونٹنی پانی پیتی ہے تو وہ اپنا منہ مارتی ہے نا پانی میں، نہر ہے تو نہر کے نیچے زمین کچی ہوتی ہے، جب کچی ہوتی ہے تو پانی میں جب منہ ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گرد و غبار تہ کا اٹھ کر اوپر آتا ہے اور اس کے بعد پانی گدلا ہو جاتا ہے۔ پانی گدلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بقیہ بعد میں آنے والوں کا کافی دیر تک پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ پانی اپنی خوبصورتی بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اب آپ کو دیکھ کر، دیکھیے صاف و شفاف پانی ہو تو آپ کو دیکھ کر لذت آتی ہے، گدلا پانی ہو لذت نہیں آتی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات، ایک تو آنکھوں کی لذت فوت ہو گئی چلی گئی، اور دوسرے پانی پینے کا جی بھی نہیں چاہے گا۔ میں کہوں گا سرکار منرل واٹر ہے، چیک تو کیجئے، مٹی اس کی بڑی مفید ہے۔ آپ کہیں مولانا مٹی ہے پینے کا جی نہیں چاہ رہا، اچھا دیکھتے رہیے، قبلہ دیکھنے کا بھی نہیں چاہ رہا، جی نہیں چاہ رہا، گندا ہے، اونٹنی اس نے اس طرح سے منہ مارا ہے کہ وہ سارے مٹی پانی کے اوپر آ گئی ہے۔ آپ سمجھیے جناب سیدہ مطلب کیا، رسالت اور امامت کا سنگم ہے وجود علی ابن ابی طالب کی یہ زوجہ والا صفات۔ فرمایا جب علی ابن ابی طالب لا کر اونٹنی کو پانی پلاتا نا تو اس کے تہ سے گرد و غبار اٹھ کر اوپر نہیں آتی، یعنی دیکھنے والے کو تب بھی وہ پانی خوبصورت لگتا اور بعد میں جو تاریخ بشریت آتی وہ اسی طرح سے کشش رکھتا یہ دین بشریت کے لیے۔ کسی نے کہا کہ مولانا دیکھیں وہ ہمارے ایک دوستوں سے بات کیجیے گا، وہ مولویوں کو نہیں مانتے، امامے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مولویوں کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، دین سے باہر ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیے یہ بتائیے کہ 14 معصومین کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل، حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں، کچھ اپنے لیے حدود قائل ہیں کہ مولانا ہم سے کچھ حدود چاہیے۔ کہا کہ ہاں، کہا پھر وہ دین پر ہیں۔ اچھا مجھے برا کہے، آپ کسی اور امامے والے ہو گئے، ہم کو دین کا حصہ تھوڑی ہیں، ہاں مومن ہیں، آپ کو مومن کی غیبت نہیں کرنی، آپ کو تہمت نہیں لگانی، جھوٹا الزام نہیں لگانا، اس کی توہین نہیں کرنی، محفل میں بے عزتی نہیں کرنی، یہ تمام حقوق میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں، میں بھی آپ کی غیبت اور تہمت نہیں لگا سکتا، آپ بھی میرے بارے میں نہیں کر سکتے، تو سب کے حقوق ہیں۔ لیکن دین نام ہے کس کا؟ یہ ہے آپ کا دین جس کو جناب سیدہ سمجھا رہی ہیں، دین آپ کو ملا ہے کیسے؟ چلیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ جہاں پر امام صادق کیا فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ صحابی آیا، اچھا عادت ہوتی ہے مومنین کی بھی، دفتر میں بحث کرنے لگے، کالج میں بحث کرنے لگے، یونیورسٹی میں بحث کرنے لگے، ہم صحیح ہیں آپ غلط، آپ غلط، ایک عجیب، یونیورسٹی کالج بحث کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا چھٹے امام نے، ما لک و الناس، الناس اخذوا دینہم من الناس وانتم اخذتم دینکم من رسول اللہ، کیا یہ تم لوگوں سے ہمیشہ، تمہیں لوگوں سے کیا کام، لوگوں نے اپنا دین لوگوں سے لیا ہے اور تم نے اپنا دین رسول خدا سے لیا ہے۔ کہاں وہ دین جو رسول سے لیا گیا اور کہاں وہ دین جو لوگوں سے لیا گیا؟ سرکار ہیں توجہ فرما رہے، فٹ پاتھ پہ پانی لیک ہو گیا، مٹی بھی ہے، گندا پانی بھی ہے، آپ نے وہاں سے گلاس میں پانی بھرا، اور ایک شخص نے پانی بھرا کہاں سے، آب زمزم سے جا کر۔ اب آپ کہیں آپ کا پانی اچھا، تو بھائی آپ کو یقین ہے زمزم میں پیجو، اس کو کیا سمجھا رہے، شعور ہی نہیں ہے اس کا، وہ ہر راہ چلتے ہوئے فٹ پاتھ سے پانی اٹھا رہا ہے، ہر نجاست کو پی رہا ہے۔ آپ سمجھیے بات کو کہ آپ کو کیا دیا ہے۔ لہذا یہ چیز، اور اب دیکھیے کہ اس دین کے مظاہر کو آپ کو کیسے پیش کرنے کا حکم دیا ہے آئمہ نے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، لقد حدثنی ابی، فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ بتایا ہے۔ مجھے کیا بتایا ہے؟ کہ قبیلے میں ایک ہوتا تھا علی ابن ابی طالب کا شیعہ، اور الیہ، مولا فرماتے ہیں کہ الیہ وصایا ہوں، جب بھی قبیلے کا کوئی شخص مرنے والا ہوتا تھا اپنی وصیتیں علی کے شیعہ سے کر کے جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا من مثلہ، ہے کون علی کے شیعہ جیسا، ازدقنا للحدیث وعادانا للامانت وعوفانا للوعد، ہے کون علی کے شیعہ جیسا، وعدے کا سب سے پکا یہی ہے، علی والا سب سے سچا علی والا ہے، امانت داری سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب میں ہے۔ سرکار اگر آپ کے گھر سے نوحے کی آوازیں آئیں لیکن آپ کے بچے کو محلے میں گلی میں نکلے بزرگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہو تو ایسے نوحے کی آواز آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام بتا رہے ہیں ہماری آبرو کا خیال کرو، ہماری عزت کا خیال کرو، لا تکون علینا شینا، ہمارے لیے ذلت کا باعث مت بنو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو معاشرے میں اس عزت کے مقام پر رکھ سکیں کہ جہاں پر آئمہ اہل بیت نے ہم کو حکم دیا ہے. مولانا شروع میں نے کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہی تو ہم کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ, نماز روزے کا کوئی فائدہ, عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں, تابوت علم زلجنا آپ آئیے اور کریکٹر بلڈنگ کی بات کیجئے. نہیں سرکار, اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اسی زلجنا, اسی علم, اسی تابوت کے ذریعے ہماری بچیوں کا کردار بلندی کی طرف جاتا ہے, اسی آزاداری کے ذریعے, اسی محبت اہل بیت کے ذریعے طہارت ہماری یہاں آتی ہے. مسئلہ یہ کہ ہم کو طہارت سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی نوبت بس باقی ہے. جس طرح سے آپ کے دل محبت اہل بیت ہے لیکن آپ نے نماز کے طریقوں کو سیکھا, آپ نے عزاداری کے طریقوں کو سیکھا, اسی طرح سے آپ کو دین اور اپنی عبادت کے طریقوں کو سیکھنا ہوگا. لہذا آئمہ یہ فرماتے ہیں اور پھر فرمایا فہذا یسرونی, امام عسکری نے فرمایا, امام صادق نے فرمایا, یہ چیز مجھے خوشحال کرتی ہے کہ جب تمہارے بارے میں یہ کہا جائے حاضر جعفریون, یہ ہے جعفر صادق کا ماننے والا. جب امام صادق کے دو شاگرد گئے عدالت میں مدینے کی, تو قاضی کو پتا تھا یہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں, اس میں سے ایک زرارہ تھے, کہا کہ آگئے دونوں رافضی ان سے بھی گواہی لو. قاضی نے کہا رافضیان, سمجھ رہا تھا آپ کی بات, توجہ ہے آپ کی, یہ دونوں رافضی بھی آ گئے ان سے بھی گواہی لے لو. تو انہوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. اب میرے الفاظ, اتنا رو رہے ہو تو چھوڑ دو اس کو, جعفر صادق کو چھوڑ دو, اتنا رو رہے ہو تو برا لگا یہ نام, ہو رافضی تم لوگ. اس نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہے ہیں قد نسبتنا, قد نسبتنا الی رجل لا یرضا بأن یکون امثالنا منہم, تو نے ہمیں ایک ایسے شخص سے نسبت دی ہے جو ہمارے عمل کو دیکھ کر اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہم جیسے بھی اس کے شاگردوں میں شامل ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے شاگرد ہیں لیکن امام سے اس تقوی کے باوجود اپنے آپ کو اس مرحلے پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم امام کے شاگرد کہنا ہے. تو نے ہمیں نسبت دی ان لوگوں سے. لہذا جناب سیدہ نے جملہ فرمایا کہ خلافت کی اونٹنی کے ساتھ یہ کرتا, کیا مطلب ہے یہ تمہید کیوں باندھی؟ بس آخری مرحلہ اس تمہید کا اور فضائل کا کہ جب تک ہمارے گھروں میں حقوق تقسیم نہیں ہوں گے ہماری ولایت کو نقصان پہنچتا رہے گا. امین المومنین اگر یہ فرما دیا کہ حجر غسی رہن علی خرابہی, کہ ایک پتھر اگر کسی گھر میں غصبی لگا دیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھر برباد ہو کر رہے گا, تو میں یہ حدیث چھوڑ دوں, کہوں نہیں یہ حدیث عجیب ہے, ہم اس بات کو نہیں مانتے, ہمارے پاس ولایت ہے, ہمارے پاس امامت ہے, ہم عزاداری کرتے ہیں. نہیں, اگر باپ مر گیا میراث تقسیم ہوگی برابری کے ساتھ توزیع مسائل کے, اگر کوئی باپ ہے بچے اس کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری معین ہو کہ اتنے بجے جاؤ گے اتنے بجے آؤ گے, یہ عہدہ ہے, اتنی تنخواہ تمہاری ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے جو بالغ ہے عاقل ہے اس کے اپنے حقوق ہیں. اسلام حتیٰ یہ کہتا ہے کہ جو کروڑ پتی ارب پتی بچہ ہے بیچارہ, ماں باپ مر گئے, کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے, یہاں پر لازم ہے کہ وہ مومنین کہ جو عادل ہیں حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں, اس کی دولت کا خیال رکھیں اور اس کی دنیاوی زندگی کی بہتری پر پیسہ خرچ کریں. 50 ارب روپے ہیں کسی بچے کے پاس, ہم اس کے سرپرست معین ہو گئے مجتہد کی طرف سے, ہم نے کہا بھائی اب آپ جائیے زیارت پر, اب آپ جائیے مکے, اب آپ جائیے وہاں پر, مجھے حق نہیں ہے یہ کام کرنے کا. آپ توجہ فرمائیں, جو زیارت اتنی عظیم ہے, جو حج اتنا عظیم ہے, فقہ مجھ سے میرے اس حق کو سلب کر لیتی ہے کہ میں اس بچے کی طرف سے یہ ارادہ کروں, مجھے اس کی دنیاوی زندگی کو بہتر کرنا ہے کہ لباس بہترین ملے, کھانا بہترین ملے, یہ بچہ 10 سال کا اسکول میں بہترین جائے, جب بالغ ہوگا تب فیصلہ کیا جائے گا کہ مستطیع ہے کہ نہیں ہے, حج پہ کس طرح سے جائے گا. لہٰذا گھروں میں اس حقوق کو دیکھا جائے, گھروں کے اندر جو میراث ہے اس کو دیکھا جائے. باپ جس گھر میں مرا پورا مال باپ کا اس بیٹے کا ہو گیا, اس بیٹی کا جس کے گھر میں موت آئی. نہیں سرکار, ایک سجدگاہ بھی اگر ہے تو وہ تقسیم ہوگی اولاد کی تعداد کے برابر. ایک جانماز چھوڑ کے گیا باپ, ایک تسبیح چھوڑ کے گئی ماں, ایک اپنا دوپٹہ چھوڑ کے گئی, ایک چادر نماز کی چھوڑ کے گئی, چپل چھوڑ کے گئی ہے, یہ تقسیم ہوگی اہل بیت کی فقہ کے مطابق. لہذا جب بھی آپ کسی سے کام لیں, جاب ڈسکرپشن آج آیا ہے گوروں کے درمیان ولایتیوں میں فرنگیوں میں, یہ ہماری یہاں بہت پہلے سے ہے, کہ جس سے جو کام لے رہے ہو بتاؤ کہ تمہارا یہ کام ہے آسان ہے جناب سیدہ کے فضائل پر واہ واہ کرنا، لیکن جب یہ پتہ لگے کہ آج آپ کام کیوں کر رہی ہے شہزادی، فضا تو ہے، تو شہزادی یہ جواب دیں آج فضا کی چھٹی کا دن ہے، آج ہم کام کریں گے. کیا مطلب؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بیٹی ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے دو نواسے ہیں یہاں پر، رسول خدا دن میں کئی دفعہ آتے ہیں لیکن فضا کام کر رہی ہیں، کبھی کبھی فاطمہ کام کر رہی ہیں. لہذا اگر میں نے اپنے بھائی کو بھی نوکری دی ہے اپنے دفتر میں، تو معین ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام ہے، یہ ڈیزگنیشن ہے، تنخواہ اتنی، نہیں سب ساتھ تو رہ رہے ہیں، تمہارا خرچہ میں تو دے رہا ہوں، تمہیں کس بات کی ضرورت ہے؟ سرکار جب بھی بے عدالتی آئے گی، جب بھی انصاف کے خلاف چلا جائے گا، چاہے میں باپ ہو کر بیٹے کے حق کو غصب کروں، بیٹا باپ ہو کر میرا، بابا آپ 80 سال کے ہو گئے، آپ کو کپڑے ہم بنا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہم لے جا رہے ہیں، کھانا ہم کھلا رہے ہیں، اور جہاں جانا ہے آپ کی پاکٹ منی کیوں باندھیں؟ باپ کی اگر پیسہ ہے ماں کی پاکٹ منی باندھیے، کیونکہ پیسہ ہاتھ میں ہونا ایک عجیب قسم کی تقویت دیتا ہے بزرگوں کو. آپ ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ پیسہ جو آپ کے ہاتھ سے نکل کر آپ کے باپ اور ماں کے ہاتھ میں جائے گا، اور ماں اور باپ کو جو خوشی ہوگی وہ آپ کی نماز روزے سے کہیں بڑھ کر ہے. اس بات کو سمجھیے. ارے باپ تو ہمارے کروڑ پتی ہیں، ان کو کیا ضرورت؟ نہیں، آپ کے پاس سیلری ہے، اسمارٹ سیلری آپ دے سکتے ہیں، کہیے بابا یہ سیلری ملی، کاروبار میں منافع ہوا، اتنے پیسے آپ رکھیے، پھر باپ جو چاہے کرے. اپنے دیکھیے خونی رشتہ داروں کے بارے میں، ہمائیاں یہ ہے، چھوٹا بھائی ہے میرے دکان پہ کام کر رہا ہے، یا میں اپنے بڑے بھائی کی دکان پہ کام کر رہا ہوں، بھائی تو ہے سب ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں ہم میں ایک ہے. یہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جناب امیر مومنین فرماتے ہیں تعاشروا الاخوان تعاملوا الاجانب، رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ ہے وہ فقہ اہل بیت، یہ جناب سیدہ بتا رہی ہیں. اور پھر جناب سیدہ نے بتایا کہ تم لوگ جو علی ابن من نقم من ابی الحسن، یہ تم علی سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ یہ تمہارے دل میں علی کے بارے میں نفرت کیوں ہے؟ پھر بی بی نے خود بتا دیا کیوں نفرت ہے. فرمایا تم لوگ اس لیے نقم من ہو، خدا کی قسم تم لوگ اس لیے بغض ہے تمہارے دل میں کہ تنم رہی فی ذات اللہ و تبح رہی فی کتاب اللہ و قلت مبالات ہی لحتف ہی. اس لیے کہ علی بن ابی طالب میں تین خصوصیتیں ہیں. اچھا، بعض جگہ پر یہ تینوں جملے ہیں، بعض جگہ پر دو جملے ہیں. فرمایا اس وجہ سے تم علی بن ابی طالب سے نفرت کرتے ہو، تکلیف ہے تمہارے دل میں، ناگواری کا اظہار کرتے ہو. کس وجہ سے؟ کہ علی بن ابی طالب قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلنے دے گا علی ابن ابی طالب. جناب امیر دین کو، مذہب کو موم کی ناک بننے نہیں دیں گے. وَتَنَمُّ رَحِی فِي كِتَابِ اللَّهِ تَنَمُّ رَحِی فِي عَمْرِ اللَّهِ وَتَنَمُّ رَحِی فِي ذَاتِ اللَّهِ. جب خدا کا ذکر آئے گا نا، جب خدا کے حکم کا ذکر آئے گا، تو علی ابن ابی طالب بپھرے ہوئے چیتے کی طرح آ کر دفاع کریں گے. اور پھر فرمایا قِلَّةُ مُبَالَاتِهِ لِحَتْفِهِ، اور علی ابن ابی طالب کو موت سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا. یہ بھی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے. جب لیڈر ایسا ہوگا تو ہم کو بھی اسی رستے پہ چلائے گا. لہذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں کربلا کے جو شہدا شہید ہوئے، آپ اس ابن شبیب شاکری کے بارے میں ہے کہ زیرہ ویرہ اتار کے پھینک دی میدان میں، کہا جلدی سے مقابلہ کرو، مارو، حسین کے لیے شہید ہوں، جائیں. یہ ان میں طاقت آئی کہاں سے؟ یہ امام حسین سے آئی ہے. امام حسین سب سے آخر میں شہید ہوئے. دنیا والے کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے بہادری کسب کی، نہیں سرکار، انہوں نے امام حسین سے کسب کی تھی. یہ خصوصیت ہے امامت کی کہ جب آپ امامت کے ساتھ جڑ جائیں تو امامت زہد، تقوی، علم، معرفت، پاکیزگی کی اس منزل پر لے کر جاتی ہے کہ جس منزل پر امام خود گامزن ہوتا ہے، اور جس منزل کی ملکیت کو امام اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے، امام اپنے وجود کی برکت سے آپ کو وہاں تک لے کر جاتا ہے. لہذا اب آپ سمجھ لیجئے گا علی ابن ابی طالب کے بارے میں ناگوار جذبات کیوں ہیں، کہ اگر علی آ گئے تو اس مقام پر لے کر جائیں گے جو مقام ہم کو پسند نہیں ہے، ہم اس مقام سے چڑھتے ہیں، ناراض ہیں، ہم وہاں پر نہیں چلنا چاہتے. لہٰذا بی بی اس طرح سے یہاں پر اس گفتگو کو بیان فرما رہی ہیں، تنم رہی فی ذات اللہ. اور سب سے اہم ترین چیز دین میں کیا مسئلہ ہے؟ دین میں حق اور فرض کی جنگ ہے. بی بی کہتی ہے میرا حق یہ ہے کہ تم مجھے نان نفقہ دو، بیٹا کہتا ہے میرا حق ہے کہ میں آپ کے آفس میں کام کرتا ہوں، مجھے تنخواہ چاہیے. آپ بیٹے سے نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں، وہ کام کر رہا ہے، پیسے چاہیے، یہ بیٹے کا حق ہے. لیکن بیٹے کا فرض کیا ہے؟ کہ جب باپ بلائے باپ کی خدمت کرے. یہ نہیں کہ میں آپ کے آفس میں کام کرتا ہوں، کام کرتے ہیں آپ آفس میں، باپ تنخواہ دے رہا ہے، لیکن اگر باپ آپ کی جاب ڈسکرپشن کے علاوہ آپ سے کوئی کام کہے باپ ہونے کے عنوان سے، تو پھر باپ ہونے کے ناطے سے آپ کے اوپر کام کرنا فرض ہے، اور اس کو خوش رکھنا کہ اس کے دل میں اذیت اور آزار کا تاثر نہ آئے۔ جب انسان اس زندگی میں آتا ہے تو ٹکراؤ ہوتا ہے نا حق کا اور فرض کا، جب ٹکراؤ ہوتا ہے حق کا اور فرض کا تو ٹکراؤ کے بعد بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس بدمزگی کو کون دور کرے گا؟ وہ دور کرے گا جو خلافت کی اونٹنی کو چلانا جانتا ہے، وہ دور کرے گا جو دین کو سمجھ چکا ہے، جو خود دین ہے۔ لہذا جناب سیدہ اس انداز سے آئی ہیں مسجد نبوی میں آ کر خطبہ دیا، اور جناب سیدہ کا پر جو ظلم ہے، رسول خدا کا ابھی کفن میلا نہیں ہوا کہ ایک دفعہ دروازے پر دستک دی گئی۔ جب کسی کے مرنے کے بعد دروازے پر دستک ہو اور مرنے والی ہستی کائنات کی بلند ترین ہو، تو اندر جو لوگ ہیں گھر میں ان کے ذہن میں کیا سوال آئے گا کہ ہمیں دروازہ کھولیے، فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، عزادار ہیں آپ، ہم تعزیت پیش کرنے آئے ہیں، بچوں کو گلے لگائیں آ کر حسن حسین کو، کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ علی کو باہر بھیجیے۔ کہا کہ علی نہیں، کہا کہ اگر علی نہیں آئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کہا کہ اس گھر میں فاطمہ ہے، یہ جواب نہیں دیا کہ حسن حسین ہیں علی ہیں، کہا اس گھر میں فاطمہ ہے۔ آپ بتائیے مجھے کہ کیوں کہا کہنے والے نے کہ فاطمہ ہیں؟ کیونکہ مدینے والے دیکھ چکے تھے کہ کائنات میں صرف ایک خاتون کا ہاتھ چومتے تھے رسول اللہ، مدینے والے دیکھ چکے تھے وہ بی بی کہ جب آئے کل لما دخلت علیہ، جب بھی رسول کی بارگاہ میں آئیں قام علیہا، رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے اور لپک کر تیزی کے ساتھ فاطمہ کا استقبال کرتے تھے، وقبل یدہا، اور فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہی ہاتھ جو رسول خدا چومتے تھے، کیا اب وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ سکتا ہے تکلیف کی وجہ سے؟ کہا کہ نہیں، کہا دروازے کو آگ لگا دو۔ آگ لگائی گئی، آیت اللہ العظمیٰ فیروز آبادی، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد فیروز آبادی، انہوں نے 40 دن کا چلہ کیا، سید ہیں اولاد سیدہ سے، میں بی بی سیدہ کو خواب میں دیکھوں اور میں یہ پوچھوں کہ بی بی یہ مجھے بتائیے کہ مولا کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا تھا، مجھے سننا تھا کہ میں سنوں کہ علی ابن ابی طالب کی گردن میں رسی ڈالی گئی تھی کہ نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ واقعہ ہے کیا۔ چلہ کھینچا 40 دن، بی بی سیدہ خواب میں تشریف لائی، میں نے کہا بی بی مجھے یہ بتائیے کہ کیا جناب امیر کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچا گیا تھا؟ بی بی نے جو خواب کے مطابق جواب دیا وہ یہ دیا، لقد استصغروا ابا الحسن، لوگوں نے رسول کے بعد ابو الحسن کو، میں کس طرح سے جملہ کہوں کہ رسول خدا کے بعد ابو الحسن کو لوگوں نے بڑی ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا۔ دیکھیے یہ گردن میں رسی ڈالنے والے مصائب اتنے شدید ہیں کہ بی بی نے خواب میں آ کر بھی اس جملے کا ذکر گوارا نہیں کیا۔ میں کہوں گا بی بی بس ایک دفعہ دروازے کو آگ لگائی گئی، آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین اصفہانی فرماتے ہیں، تزرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، کیا اس گھر کے دروازے پر آگ لگائی جائے گی جس گھر کے دروازے کا تعارف سورہ نور ہے؟ وقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها، فرمایا یہ تو دروازے کا حال ہے نا، اب میں تمہیں محسن کے بارے میں بتاؤں۔ فرماتے محسن کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا کہ پہاڑوں سے نالا و فریاد کی آوازیں آئیں اور بی بی کا ایک دفعہ نالا بلند ہوا۔ امام مجتبی ایک دربار میں گئے، امام مجتبی ایک دربار میں گئے، دربار والوں نے گفتگو کرنی چاہی، امام نے جواب دیا ایک شخص کو، ماں تو خاموش ہو جا، اپنے منہ کو بند کر لے، ضربت امی حتی ادمیتہا، بس یہ مصائب کا آخری جملہ امام حسن کھڑے دیکھ رہے ہیں، سید الشہداء کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ماں زمین پر ہے، جلتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں محسن شہید ہوا، مولا امام مصطفیٰ نے فرمایا اپنے منہ کو بند کر لے، ضربت امی حتی ادمیتہا، تو نے میری ماں کو اس دن اتنا زیادہ کوب کیا تھا کہ میری ماں لہو لہا۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، یہ اس مجلس کو حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، چہاردہ معصومین بارہ اماموں کے لیے تعزیت تسلیت کا باعث قرار دے۔ مجھ سے آپ سے جن جن لوگوں نے جس جس دعا کی درخواست کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ماتم حسین نوح خان آ چکے ہیں، مجھے نہیں پتا ماتم حسین